الله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجاد محمود الأحمد بالقاسم محمد. شجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوسار الباقرية والنحاسر الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجد الرزبية والجود التقوية والنقابة النقبية والغيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله.
اللهم سيدنا محمد وعلي محمد.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيكم الذي بيعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون أولي حدود الله فبشر المؤمنين. صلوا
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزیزان گرامی، تلاش حق کے عنوان سے ہم اپنی گفتگو کو اب سمیٹنے کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. یہ موضوع کچھ اتنا عام فہم نہیں تھا، اس پر کی جانے والی گفتگو بھی اتنی عام فہم نہیں تھی، لیکن میں اس بات کو ضرور اکنالج کروں اور اپریشیٹ کروں کہ ہمارے نوجوان دوستوں کی انٹلیکچوئل لیول کمپرومائز نہیں ہے. ایک انتہائی حیران کن تجربہ کہ میرے نوجوان دوستوں کی انٹلیکچوئل لیول کمپرومائز نہیں. مجھے چند بزرگ خواتین نے کہا کہ مشکل موضوع ہے، اس میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، لیکن نوجوان بچیوں کے ذوق و شوق کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ ان کی سمجھ میں ساری باتیں آتی ہیں، چاہے وہ ریموٹ ریفرنس ہی کیوں نہ. پروردگار عالم آپ کی عقل سمجھ اور تلاش حق کی جستجو میں ترقی اور اضافہ ہو. عزیزان گرامی، میں نے اس گفتگو کے آغاز میں سورہ توبہ کی آیات پڑھی جو مسلسل ان تقاریر میں ہمارا سرنامہ کلام بھی رہی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بأموالهم. نئی ہجری میں نازل ہوتا ہے سورہ توبہ، اور اللہ خرید و فروخت کی بات کرتا ہے کچھ مومنوں کے ساتھ، وہ مومن جو اپنے جان اور مال اپنے اللہ کے ہاں بیچتے ہیں اور بدلے میں جنت کماتے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بأموالهم بأن لهم الجنة، جان بکی اور مال بکا، خریدار اللہ ہوا اور بدلے میں جنت ہوئی. جو قاتلون فی سبیل اللہ، تو اب ایک ہی بات پر اس پورے سودے کی کا بیلنس ہے، اور وہ ہے سبیل خدا کا قتال اور لڑائی. جو قاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون فیقتلون، وہ اپنی جان بھی دیتے ہیں اور دشمنا انہیں خدا کی جان بھی لیتے ہیں. وعدنا لہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ہم نے ان سے انجیل میں بھی، ہم نے ان سے توریت میں بھی، اور پھر تیسری منزل پر ہم نے ان سے قرآن میں بھی اسی بات کا وعدہ کر رکھا. یعنی یہ ہمارا ان کے ساتھ پرانا کوویننٹ ہے، اور ایک پرانے ٹریڈیشن پر مسلسل یہ مومنین چل رہے ہیں. تو جب کوویننٹ اتنا پرانا ہو کہ توریت میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، تو مومن کتنے پرانے ہوں گے کہ جن کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، جن کا تذکرہ زبور میں بھی ہے، جن کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے، اور اب تو ہے رہے ہم کہ وہی مومن ہے، وہی کوویننٹ ہے، وہی خرید و فروخت ہے، وہی جان دینے والے ہیں. فیقتلون فیقتلون بعدن لہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ. اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے؟ فاستبشروا ببیکم الذی بیعتم بہ، ہماری طرف سے خوشخبری سنا دو وہ خرید و فروخت کرنے والوں کو، ہماری طرف سے بشارت ہے وہ سودا کرنے والوں کو کہ جن کے سودے کا خریدار ان کا خدا. فاستبشروا ببیکم الذی بیعتم بہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ فوز عظیم ہے، عظیم ترین کامیابی ہے کہ اللہ خریدار بن جائے تمہارے جان اور مال کا، اور منافع میں تمہیں جنت دے دے. التائبون العابدون، توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے. الحامدون التائبون، ہم کرنے والے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے. والراکعون الساجدون، وہ رکوع کرنے والے اور سجدوں میں اپنے سر جھکانے والے. والآمرون بالمعروف والنهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، وہ معروف کا حکم دینے والے اور منکر سے روکنے والے، وہ حدود الہی کی حفاظت کرنے والے، ہر قیمت پر حدود الہی کو بچانے والے. فبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کے لیے ہمارے پاس خوشخبری ہے. ہم نے انہی آیات سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، یعنی وہ تبلیغ کا سفر پورا ہو رہا تھا، وہ اسلام پہنچانے کا سفر پورا ہو رہا تھا، پیغمبر آہستہ آہستہ اپنا دفتر سمیٹتے جا رہے تھے، اور نئی ہجری آ گئی، اور نئی ہجری کے اندر اللہ نے ان مومنوں سے دوبارہ عہد لیا، وہ کووننٹ دوبارہ اسٹیبلش کیا، اور ایک ہی بات جو کووننٹ اسٹیبلش ہوا، تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، ہم ان کے خریدار ہیں، ہاں ہماری جنت تمہاری ہے. عزیزان گرامی، انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ افیکٹو ایجنٹ آف چینج اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء نہیں. یہ لوگ تاریخ میں داخل ہوئے، یہ تاریخ میں وارد ہوئے. اس طرح کے انہوں نے تاریخ کے دھاروں کو تبدیل کر دیا، انہوں نے معاشرتی تبدیلیاں بھی کرائی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ انبیاء تاریخ میں داخل ہوئے اور دھاروں کو بدل دیا، تو سب سے بڑا ایجنٹ آف چینج اگر کوئی ہے تو آخری نبی. ایک گاؤں ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی. انبیاء کی ساری کوششیں کاوشیں وہ لوگ دائیں بائیں کرتے چلے گئے، لیکن محمد مصطفیٰ جس چینج کے ایجنٹ ہیں اور جس انداز سے آپ تاریخ میں وارد ہوئے، اللہ اکبر، اس شان و شوکت سے کوئی بھی تاریخ میں وارد نہیں ہوا. اب وہ پیغمبر، اس کا کام کیا ہے، وہ کرتا کیا رہا؟ وہ تاریخ میں وارد ہوا، وہ تاریخ میں داخل ہوا، وہ ایجنٹ آف چینج ہے. وہ ایجنٹ آف چینج کرتا کیا ہے؟ چار مرتبہ قرآن مجید میں اس بڑے ایجنٹ آف چینج کے کام بتائے گئے. دو مرتبہ سورہ بقرہ میں، ایک مرتبہ سورہ آل عمران میں، اور چوتھی مرتبہ سورہ جمعہ میں. میں سورہ جمعہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھوں. ہو لگی پاک فی المین رسول من ہوں یتنو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. ہم نے تم نادانوں، انجانوں اور کم عقل اور نہ جاننے والے لوگوں کے درمیان اپنا رسول مبعوث کر دیا. وہ لذی باقف المین رسول منہم یتلو علیہما یتلو. پہلا کام اس کا کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرنا. وہ یزکیہم. دوسرا کام کیا ہے؟ نفوس کو پاک اور صاف کرنا. وہ یعلمہم کتاب والحکمہ. اور تیسرا کام کیا ہے؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس کے آنے سے پہلے تم انتہائی ذلیل زندگی گزارتے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یعنی ایسی ذلت، ایسی گمراہی، ایسا اندھیرا کہ جس کے لیے مبین کا لفظ استعمال کیا. اس کے آنے سے پہلے تم یہ کرتے تھے. اب عزیزان گرامی، پیغمبر کے تین کام ان آیات میں بیان کیے. بالکل ایسی ہی آیات سورہ آل عمران میں ہیں، بالکل ایسی ہی آیات دو مرتبہ سورہ بقرہ میں ہیں. اب ان آیات کی روشنی میں ہم نے پیغمبر کے تین کام دیکھے. پہلا کام آیات کی تلاوت کرنا، دوسرا کام نفوس کا تزکیہ کرنا، اور تیسرا کام تعلیم دینا. قرآن کریم جب انسان پر بات کرتا ہے تو عزیزو انسان کی دو خرابیاں بیان کرتا ہے. ان دو خرابیوں سے پیغمبر کے دو اور کام برآمد ہوں گے. ایک خرابی ہے انسان کی کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور دوسری خرابی ہے انسان کی نسیان، یعنی وہ بھول جاتا ہے. عزیزو جو اختلاف ہے وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. عقیدے کا عقیدے سے اختلاف ہے، زبان کا زبان سے اختلاف ہے، اوپینین کا اوپینین سے اختلاف ہے، نظریے کا نظریے سے اختلاف ہے. یعنی ہم اختلافات کی ایک سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اختلافات کے، دن و رات اختلاف 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 ہی کرتے رہتے ہیں. اب عزیزانی جب اختلاف انسان کی فطرت ہے اور خرابی ہے اختلاف انسان کی، تو اس اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. اگر ملت میں اختلاف ہو، اگر امت میں اختلاف ہو، اگر قوم میں اختلاف ہو، تو کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اختلاف شریفانہ طریقے سے حل کر لیا جائے. بھائی ضلالت مبین میں تو وہ اختلاف اگر ہوتا تھا تو ایک دوسرے کو مار دیا کرتے تھے، لیکن جب اب ضلالت مبین نہیں ہے تو اختلاف دور کرنے کا کوئی بہت اچھا اور مہذب طریقہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. قرآن کریم نے دو مقامات پر اختلاف دور کرنے کا طریقہ بتایا. سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ فلا ربک لا یمنون حتى یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا تجدوا انفسهم حرجا ممن قضیت ویسلموا تسلیما. تمہارے پروردگار کی قسم، تمہارے پروردگار کی قسم، فلا ربک لا یمنون حتى یحکموا فیما شجر بینہم. یہ اس وقت تک دارا ایمان میں داخل ہی نہیں سمجھے جائیں گے یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں کہلائیں گے جب تک یہ اپنے باہمی اختلافات کا فیصلہ اے پیغمبر تجھ سے نہ کروا لے. سما لاجلو ہم سے تسلیمہ. اور اس کے بعد جب تو اس اختلاف کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو ان کے دلوں میں اس فیصلے سے کوئی تنگی پیدا نہ ہو, کوئی چبھن محسوس نہ ہو, وہ یسلم و تسلیمہ اور ایسے اس کو مان لے جیسے ماننے کا حق ہے. سورہ نحل میں شاہ فرمایا بانگن علیہ کا کتابہ سبیانا لکل شہید لتبینا لہم اللذی فی ما اختلفوا فیہ وہدن و رحمتن لقوم یؤمنون. ہم نے تمہارے درمیان نازل کی کتاب اور ہمارا مقصد کیا ہے لیکن بھائی جنم الدی فی مختر ہوتی ہے کہ کتاب ان کے اختلاف کو دور نہیں کرے گی. پیغمبر تیرا بیان ان اختلاف کو دور کرنے کا باعث بنے گی. خدا کا بدل لے قوم یؤمنون اور اسی سے انہیں ہدایت ملے گی, یہی ان کی رحمت کا باعث ہوگا اگر وہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی کتاب ہے, کتاب جامع ہے, تفصیلی نہیں. اس کتاب کو کے ذریعے کے اختلاف دور نہیں ہو سکتا جب تک پیغمبر کا بیان شامل نہ ہو. تو اس آیت کی روشنی میں پیغمبر کا ایک کام اور بڑھ گیا. پہلا کام تو پیغمبر کا تھا تلاوت, دوسرا تزکیہ, اور تیسرا کام تھا تعلیم. چوتھا کام پیغمبر کا کیا ہوا؟ تو بیان, یعنی بیان کرنا تاکہ اختلاف دور ہو جائے. چار کام ہو گئے پیغمبر کے. دوسری خرابی میں نے کیا بتائی تھی؟ انسان بھول جاتا ہے, شارٹ میموری ہے اس کی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یادداشت کی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک انفرادی حافظہ ہوتا ہے اور ایک اجتماعی حافظہ ہوتا ہے. انفرادی حافظہ یعنی انڈیویجل کے اپنی میموری ہے اور یہ بڑا مضبوط بینک ہوتا ہے. ہمیں 20 سال پرانی بات بھی اپنی یاد رہتی ہے, 25 سال پہلے ہم نے کس کی شادی پہ کیا جوڑا پہنا تھا وہ بھی یاد رہتا ہے, ہمیں کس نے کیا کہا تھا, کیسے آنکھیں دکھائی تھیں, کیسے ہمارے ساتھ ملاقات کی تھی, ہمیں یہ بھی یاد رہتا ہے. انڈیویجل کا میموری بینک بڑا مضبوط ہوتا ہے اگر وہ باتیں اس سے پرٹیننٹ ہوں. لیکن جو اجتماعی حافظہ ہوتا ہے وہ عام طور پر کمزور ہوتا ہے, اور اجتماعی حافظے کا تعلق سماج سے, معاشرے سے اور بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. ابھی اب اس اجتماعی حافظے کو مضبوط رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم نے اس کا بھی ہمیں طریقہ بتا دیا اور سورہ ابراہیم نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورًا. ہم نے موسیٰ پر آیات کا ارشاد کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, جب ارسال ہو گیا آیات کا موسیٰ پر تو ہم پکارے فاخر چھوڑنے کا, موسیٰ نکل جاؤ اپنی قوم میں, من الظلمۃ الی النور, اور انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آؤ. بڑا عجیب حکم ہے اور پیغمبر کو یقینی طور پر یہی کام کرنا چاہیے کہ موسیٰ اپنی قوم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آؤ, ظلم سے عدل کی طرف لے آؤ, جہل سے علم کی طرف لے آؤ. عزیزو کہنا کتنا آسان ہے, لے آؤ کہنا کتنا آسان ہے. اور موسیٰ کی قوم کون؟ بنی اسرائیل, اتنی شریر قوم. اب کہہ دیا موسیٰ ہم نے تم پر ارسال کیا آیات کا, فخر قوم کا میں نے ظلمات لڑوں, نکلا اپنی قوم میں اور انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آؤ. پروردگار کوئی ٹول بھی ہے؟ کوئی ٹول بھی ہے؟ اتنی شریر قوم کو میں کیسے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آؤں, ظلم سے عدل کی طرف لے آؤں, جہل سے علم کی طرف لے آؤں؟ تو تو نے بتایا وَذَكَّرْ هُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, ان کے سامنے ایام میں خدا کا تذکرہ کرتے رہا. کون سے ایام خدا؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورًا, وہ ایام خدا جن میں شاکروں اور صابروں کی نشانیاں تھیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ذلك الایات لكل صباح شکورا، ان کے سامنے ایام خدا کو بتاؤ، انہیں بار بار یاد دلاؤ، تذکرہ کرو، بار بار تذکرہ کرو ان ایام کا جن میں صابروں اور شاکروں کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. یعنی اجتماعی حافظہ کیسے مضبوط ہوگا؟ ایام خدا کے بار بار دہرانے سے. پیغمبر کہا فائنہ ذکر یعنی المؤمنین، پیغمبروں کے سامنے بار بار تذکرہ کرتے رہو، اس میں مومنوں کے لیے منافع چھپا ہوا ہے. اور بار بار تذکرہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ تذکیر. بار بار تذکرہ کرنا، بار بار تذکرہ کرنا، پیغمبر یہ بھول نہ جائیں، پیغمبر یہ بھول نہ جائیں. تب جو موسیٰ کی سنت ہے وہی پیغمبر خدا کی سنت ہے کہ بار بار دہرانا تاکہ ناس کا، عوام کا اس میں فائدہ ہو اور ان کا اجتماعی حافظہ مضبوط رہے. تو پانچواں کام کیا ہو پیغمبر کا؟ تذکیر، بار بار دہرانا. پہلا کام کیا تھا؟ تلاوت. دوسرا کام کیا تھا؟ تزکیہ. تیسرا کام کیا تھا؟ تعلیم. چوتھا کام کیا تھا؟ تبین، بیان کرنا تاکہ اختلاف دور ہو جائے. اور پانچواں کام ہے تذکیر، بار بار دہراتے رہیں تاکہ اجتماعی حافظہ مضبوط رہے. یہی بنیادی تھیم ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی. وصیت نہیں ہے اور یہ آپ کے آبا و اجداد کی وصیت بھی نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ بار بار ایام خدا کو دہراؤ، وہ ایام خدا جن میں شاکروں اور صابروں کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں تاکہ اجتماعی حافظہ مضبوط رہے. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عاشور کی یاد نہ بھول جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے غدیر کی طرح فراموش کر دیں. لوگ غدیر کو فراموش کر چکے، عاشورہ فراموش نہیں ہونا چاہیے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا یہ غدیر کیا ہے. اللہ اکبر، غدیر ہرگز بھی بھائی کو گلوریفائی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے کہ بھائی کو گلوریفائی کر رہا ہے، بھائی کو کندھے پہ اٹھا رہا ہے، بھائی اپنے اور اپنے بھائی کو مولا کہلوا رہا ہے. ہر کس بھی یہ گلوریفیکیشن کا پروسیس نہیں ہے غدیر. اللہ اکبر، غدیر کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 یقینا کفر من دلکم فلا تخشوهم واخشون. آج کے بعد کفر سے اس دین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، اگر خطرہ ہے تو نفاق سے ہے. الیوم اکبر لکم دینکم. غدیر، بھائی کی کے لیے گلوریفیکیشن کا کوئی موقع نہیں ہے. غدیر کیا ہے؟ آج کفر سے کوئی خطرہ نہیں، ہم ذمہ لیتے ہیں، لیکن آج کے بعد سے نفاق سے خطرہ ہے. تو اب اس پھل کو جسے نبوت کی محنت کا پھل کہتے ہیں، جس کے اندر نفاق کا کیڑا لگنے والا ہے، پیغمبر اس کو بچاؤ. اللہ اکبر لکم دینکم واسلم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں تمہارے لیے دین کو مکمل کرتا ہوں، نعمت کو تمام کرتا ہوں اور تم سے راضی ہوتا ہوں. لہذا کرو وہ کام، کرو اعلان یا رسول بلے بھائی، دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، تم سے راضی ہو گئے، بلے کرو اعلان کا یا رسول بلے محمد اللہ علیہ کا من ربک فعلم تفل قرآن بلے سے رسالتا. اور اے رسول، اگر آج تم نے اس چیز کی تبلیغ نہ کی تو گویا تم نے رسالہ کا کام نہیں انجام. ارے دینا تم پر مدین کو مکمل کیا, نعمت کو تمام کیا, تم سے راضی ہوا تو کرو تبلیغ یا یہ رسول بلے مان دلا لے کر کر دے رسالتا. اگر آج تم نے اس کی تبلیغ رکھی تو گویا تم نے رسالت کا کام ہی انجام دیا. ارے تم نے اگر اس پھل کو پریزرو ہی نہ کیا, کنزرو ہی نہ کیا اور خالی چھلکا باہر رہ گیا, اندر نظام کا کیڑا اسے کھا کھا کر کھوکھلا کرتا چلا گیا, تو پھر اس رسالت کا فائدہ کیا تھا؟ ابلاغ کرو اس کا اور کنزرو کرو اس نبوت کے پھل کو. پیغمبر نے پارا نے جتنا کا ممبر بنایا, ممبر پر چڑھے چاندوں کے بھائی کو بلند کیا اور کنزرویشن کا پروسیس اسٹارٹ کیا. من کن کو مارا ہو پہاڑ مارا نہیں مارا. کنزرویشن کا پروسیس ہے, گلوریفیکیشن نہیں ہے. بھائی کی بھائی کے لیے گلوریفیکیشن نہیں ہے. اب نفاق کے کیڑے سے نبوت کے پھل کو بچانے کے لیے مولائیت تاریخ میں وارد ہو رہی ہے. اب تک نبوت تاریخ میں وارد تھی, غدیر کے بعد نفاق کے کیڑے سے نبوت کے پھل کو بچانے کے لیے مولائیت تاریخ میں وارد ہو گئی. اور اللہ اکبر, جس روز سے مولائیت اس تاریخ میں وارد ہوئی, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو کوئی خطرہ نہیں, کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ ان اللہ اسرا من المؤمنین انفسهم واموالهم. ہم تو پہلے خرید چکے تھے ان کے جان اور مال. ارے سودا تو پہلے ہو چکا کہ اگر خطرہ ہوگا تو انہوں نے کہا ہم جان بھی دیں گے مال بھی دیں گے. اگر لڑائی ہوگی فیصلوں ہم قتل بھی کریں گے اور قتل ہونے کے لیے تیار بھی رہیں گے. معاملہ تو پہلے سے ہو چکا. تو آج غدیر وہ روز ہے جس روز مولائیت تاریخ میں وارد ہوئی. امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ عاشور کی یاد کو فراموش نہ کرنا, کہیں لوگ اسے غدیر کی طرح بھول نہ جائیں. اور کیا ہے عاشور پر سب کا ہوں گے یا ملنا ان پیسے کا لے آیا تم نے کلے سوال شکوں کا وہ یوم خدا کہ جب جہاں صابروں اور شاطروں کی نشانیاں چھپی. اس عاشور کو کیوں یاد رکھا جائے؟ اس عاشور کو اس لیے یاد رکھا جائے کہ عاشور ہے بنا لا الہ الا اللہ. اگر لا الہ الا اللہ کو باقی رکھنا ہے, اگر محمد رسول اللہ کو باقی رکھنا ہے تو عاشور کی یاد کو باقی رکھنا پڑے گا. یہ ہے بیس لائن اس رضاداری کی کہ اس رضاداری کا مقصد ہمیں چار آنسو بہا کر یہ انتظار کرنا کہ بڑا اجر ملے گا, بڑا ثواب ملے گا, بڑا جناب فاطمہ ہمیں محترم سمجھے گی. اللہ اکبر, ایسی کوئی بات ہمارے پیش نظر نہیں ہے. ہمارے نزدیک رضاداری کا مقصد اور امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھنا, عاشور کو یاد رکھنا, اس کی فقط ایک ہی منشا ہے تاکہ نفاق کا کیڑا نبوت کے پھل کو نہ لگ جائے. ہمارا مقصد آنسو بہانا اور اجر و ثواب کی لالچ کرنا نہیں ہے. اس عاشور کا مقصد لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی حفاظت کرنا, یہ ہے عاشور کا مقصد. اور عزیزان گرامین, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ نبی ہوتا ہے جو تاریخ کا سب سے افیکٹو ایجنٹ آف چینج. قرآن کریم نے ان نبیوں کے بارے میں کہا سورہ حدید, برکت ارسلنا, ہم نے سارے نبی بھیجے کس کام کے لیے؟ ایک ون پوائنٹ ایجنڈا, برکت ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ہم نے سارے کے سارے نبی بھیجے. اب ایک نبی کا نام نہیں, دو کا نہیں, پانچ کا نہیں, اللہ کا نہیں, لقد ارسلنا رسلنا سارے کے سارے نبی بینات, دوائیاں بینات لے کر آئے. پتا چلنا سننا بل بینات بندنا معمول کتاب, ان میں سے بہت ساروں کے ساتھ کتاب بھی اتری, بل میزان, ان کے ساتھ ہم نے اسٹینڈرڈ سیکھے تھے. ایک پوائنٹ پر لے یقوم الناس بالقسط, ناس میں قسط اور عدل کا نظام نافذ کر دو. تو سارا نبوت کا انسٹیٹیوشن ون پوائنٹ ایجنڈا پر ہے. اور وہ ہے قسط اور عدل کا نظام. آدم ہے تو قسط عدل کے لیے, نوح ہے تو قسط عدل کے لیے, ابراہیم ہے تو قسط عدل کے لیے, موسیٰ ہے تو قسط عدل کے لیے, محمد مصطفیٰ ہے تو قسط اور عدل کے لیے. اب اس قسط اور عدل جب یہ بات ہوتی ہے تو دو رویے ہمیں انسانوں کے نظر آتے ہیں. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ عدالت کا نظام ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, مساوات ہونی چاہیے, انسان کو زمین پر رہنے سے سکون میسر آنا چاہیے. یہ ساری باتیں کتنی اچھی ہیں, آپ کے دل کو لگتی ہیں, ہر دور کے انسان کو دل کو لگتی ہوں گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس معاملے پر بھی انسانوں کے دو رویے ہیں. ایک رویہ اس قسط اور عدل کو قبول کرنے کا ہے اور ایک رویہ اس قسط اور عدل کو ریجیکٹ کرنے کا. جس سورہ حدید کی 25ویں آیت میں یہ ون پوائنٹ ایجنڈا قرآن مجید نے بیان کیا, اس کی 26ویں آیت میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا نَبُوَّةً وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدًى وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. یہ نبوت ہم نے نوح کو بھی دی اور ہم نے ابراہیم کو دی اور اس کے بعد ان کی ذریتوں میں اس نبوت کو باقی رکھا. فَمِنْهُمْ مُهْتَدًى کچھ تو ایسے تھے جو ان کی ہدایت کو قبول کر گئے, وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن جو کثرت تھی نا وہ جھٹلانے والوں کی تھی. دو رویے آ گئے, نوح نے بھی قسط و عدل کہا, ابراہیم نے بھی قسط و عدل کہا اور سارے ان کے ذریعے جو پیغمبر تھے انہوں نے قسط و عدل کہا. کچھ تو مان گئے اور کچھ فاسقین ہو گئے, کثیرن میں ہم فاسقین, ان میں کثرت جو تھی وہ انکار کرنے والے اور جھٹلانے والوں کی تھی. اس بنیاد پر قرآن کریم نے دو گروہ بیان کر دیے. سورہ مجادلہ میں ایک گروہ کو ماننے والے گروہ کو کہا حزب اللہ, انکار کرنے والے گروہ کو کہا حزب شیطان. یعنی اگر کوئی قسط پر عدل کو نہ مانے تو اسے قرآن کریم حزب شیطان قرار دے گا, اور جو قسط پر عدل کے نظام کو یعنی وہ نبیوں کا ون پوائنٹ ایجنڈا اسے مانے تو اسے حزب اللہ قرار دے گا. حزب اللہ کے لیے کہا تو قطر ابھی کلو ایمان ہوں کون ہے وہ حزب اللہ. ان کے قلب پر کتب تھی قلوبہم الایمان بایت من جوہم, ہم نے اپنے ہاتھ سے جن کے قلب پر ایمان لکھا بایت من جوہم, جن کے قلب پر ہم نے ہاتھ سے اپنے ایمان لکھا ہے. یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار, اور وہ داخل ہوں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہیں, اللہ ان سے راضی ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے ہم بہت سارے مواقع پر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, پروردگار مجھے راضی ہو جائے. یہ ہمارا ون سائیڈڈ ایکشن ہے, ہماری خواہش ہے. جواب تو نہیں ملتا تو ہم بھی راضی ہو گئے. ہماری تو بہت ساری خواہشیں ہیں, ہماری تو بہت ساری خواہشیں, ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی مرضی وہ ہو یا نہ ہو لیکن سورہ مجادلہ میں وہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں. یہ دیکھو یہ ہمارا لشکر ہے, یہ اللہ کا لشکر ہے اور اللہ کا لشکر ہی فلاح پائے گا. حزب شیطان کا تذکرہ کیا, حزب شیطان اللہ انہ حزب شیطان, ان حزب الشيطان هم الخاسرون والذين يحادون الله ورسوله اولئك في الضلال. کون ہے حزب الشیطان؟ استغفر اللہ الشیطان. بڑے پھیر میں آتے ہیں شیطان کے. فنسم ذکر اللہ, اور بھلا دیتے ہیں اللہ کو, اس کے ذکر کو. اللہ انہ حزب الشیطان, انہ حزب الشیطان حمل خاسرون. یہ فقط شیطان کا لشکر ہے جو خسارہ اٹھائے گا. الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الضلالین. ان کی ایک اور پہچان تمہیں بتائیں, یہ اللہ اور اس کے رسول سے مسلسل لڑتے رہتے ہیں. الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الضلالین. جب اللہ سے لڑو گے اور رسول سے لڑو گے تو بدلے میں تو ذلت ہی آئے گی. قرآن تو کیسے مانو رسول کو؟ جیسے ماننے کا حق ہے. جب کوئی بات کہے تو دل میں تنگی نہ ہو. فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, ویسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. اگر دل میں تنگی آ گئی رسول سے کسی بات پر, کسی حکم پر, تو لڑائی ہو جائے گی نا, لڑائی ہو جائے گی. اور رسول سے لڑنے والا, اللہ سے لڑنے والا کون ہے؟ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ. ذلت یافتہ ہے, ذلت یافتہ ہے اللہ سے لڑنے والا, رسول سے لڑنے والا. تب دو گروپ ہو گئے, ایک حزب اللہ اور ایک حزب شیطان. حزب اللہ قسط پر عدل کی بات کرنے والا, حزب شیطان عدل کی مخالف سمت میں چلنے والا, ظلم کی طرف لپکنے والا, فسق و فجور کو اپنانے والا. دو گروہ ہو گئے. اب عزیزان گرامی, ہم تاریخ کے بڑے اہم جنکچر پر ہیں, بڑے اہم جنکچر پر ہیں. ہمارا میں روز اول سے مسلسل ان تقاریر میں یہ بار بار بتا رہی ہوں کہ جو کلیویج ہوئی امت مسلمہ میں, اس کی بنیاد جو عام طور پر کھا جاتا ہے رہبری اور قیادت کا اختلاف ہے, ہرگز بھی نہیں. آل محمد کو اس بات کی کوئی لالچ نہیں پڑی ہوئی تھی کہ وہ تخت حکومت پر چڑھ کر بیٹھ جائے. انہیں ایک ہی بات کی لالچ تھی, اور وہ یہ کہ زمین پر قسط اور عدل کا نظام آئے. تو بات کسی کے تخت پر بیٹھنے یا اترنے کی نہیں تھی, بات اس نظام کی تھی جو اس تخت پر بیٹھ کر چلایا جانے والا تھا. تو اللہ اکبر, وہ نظام کیا ہے؟ قسط اور عدل. ساری لڑائی آل محمد کی قسط اور عدل, اور جہاں انہوں نے ڈیویشن دیکھی قسط اور عدل سے, انہوں نے اس بات سے گریز نہیں کیا کہ ان کے گھر لٹ جائیں, جلا دیے جائیں, ان کی جانیں لے لی جائیں, ان کے بچے قتل کر دیے جائیں. لیکن ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم واموالهم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ سے اپنے جانوں اور مالوں کا پہلے ہی سودا کر چکے ہیں, لہٰذا انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. عزیزہ نے کہا, یہ جو بار بار ہم قسط اور عدل کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, یہ تین باتیں بتاؤں آپ کو کیا ہوتی ہے سیاست. سیاست کا مطلب ہے سماجی نظام کو اچھی طرح چلانا. آپ کسی بھی ڈکشنری میں پالیٹکس کا مطلب ڈھونڈیے تو یہی پالیٹکس کا مطلب ہے, ایک نظام ایک معاشرے کو اچھی طرح چلانا. اب ایک نظام اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک حاکم ہوتا ہے, پھر اس میں قانون ہوتا ہے, پھر اس میں قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, پھر اس میں ایک عدلیہ ہوتی ہے, اور اس میں ایک معاشیات کا یعنی اکنامکس کا یا اکانومی کا نظام ہوتا ہے. یہ چیزیں ہیں نا ایک سسٹم کے اندر, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نظام جو ہے وہ قسط اور عدل پر ہونا چاہیے, تو قرآن حکم دیتا ہے وَأَمْرُ بِالْقِسْطِ. ہم تمہیں حکم دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جب تم امر کرو, حکم کرو, تو وہ قسط پر ہونا چاہیے. حکم کون کرتا ہے؟ جو صاحب حکومت اور صاحب طاقت ہوگا, یعنی ایڈمنسٹریٹو مشینری جس کے ہاتھ میں ہوگی, وہ تو حکم کرے گا. دوسری بات حکم دیا, کونو قوامین شہداء للہ, کونو قوامین للہ شہداء بالقسط. جب قوانین بنائے جائیں لوگوں کے لیے تو قسط اور عدالت کا اس میں لحاظ رکھا جائے. اور قوانین کہاں بنتے ہیں؟ لیجسلیچر میں بنتے ہیں, یعنی جو مقننہ ہے قانون بنانے والے ہیں انہیں عدالت کا لحاظ رکھنا پڑے گا. تیسری منزل پر کہا وامرہم بینہم بالقسط, جب ان کے درمیان میں فیصلہ کرنے لگو تو عدالت اور قسط کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ عدالتوں میں ہوتا ہے. جوڈیشل ایک سسٹم ہے جہاں پر لوگوں کے درمیان میں فیصلہ ہوتا ہے. اب قرآن کریم نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو مشینری قسط پر ہونی چاہیے, جوڈیشل مشینری قسط پر ہونی چاہیے, قوانین قسط اور عدالت پر بننی چاہیے. جب یہ ساری چیزیں قسط اور عدالت پر ہیں تو حاکم کو لازمی طور پر قسط اور عدالت کے راستے پر چلنا پڑے گا. لیکن اگر مقننہ قسط اور عدل کا خیال نہیں رکھے گی, عدلیہ قسط اور عدل کا خیال نہیں رکھے گی, ایڈمنسٹریٹو مشینری کرپٹ ہو جائے گی تو حاکم خود بخود کرپٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. یہ سیاسی نعرے نہیں ہیں, انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. تو اہل بیت کی یا ان کے قریب لوگوں کی یا تاریخ کے ہر دور میں ان کے ساتھ محبت اور رفاقت نبھانے والوں کی ایک ہی خواہش ہے کہ انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں تاکہ حکمرانوں کو دائیں اور بائیں زیادہ موومنٹ کا موقع نہ ملے. اگر یہ مضبوط ہو, مقننہ مضبوط ہو, ایڈمنسٹریٹو مشینری کرپٹ نہ ہو, مضبوط ہو, ہر جگہ قسط اور عدل کا پیغام ہو. اور جہاں تک رہی معیشت کی بات تو معیشت جو ہے انتہائی ایماندار ہاتھوں میں ہو. سورہ یوسف میں جناب یوسف کی وہ ساری داستان اور عزیز مصر کے ساتھ ان کا مکالمہ, وقت کم ہے اس داستان پہ گزارنے کی ضرورت نہیں. یوسف نے جب خزانے مانگے ایک لفظ پر مانگے تھے, انی حفیظ امین, میں امانت دار ہوں اور میں حفاظت کرنے والا ہوں. تو معیشت کا دار و مدار امین ہاتھوں میں ہونا چاہیے, حفاظت کرنے والے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. اب وہ آپ مجھے بتائیے کون سی سیاست اس میں, کون سی ڈرٹی پالیٹکس اس میں انوالو ہے. اگر تاریخ کے 1500 سال کے سفر میں علی علی کرتے ہوئے علی اور علی والے یہی کہتے رہے قسط اور عدل, ایڈمنسٹریشن قسط اور عدالت پر ہو, عدلیہ قسط اور عدالت پر ہو, مقننہ قسط اور عدالت پر ہو, معیشت کا نظام قسط اور عدالت پر ہو, تو آپ یہ کہیں کہ یہ رہبری اور قیادت کا خلاف ہے؟ اللہ اکبر, یہ تو ہر کسی بھی رہبری اور قیادت کا خلاف نہیں ہے, یہ تو قسط اور عدل کا خلاف ہے. قسط اور عدل کا اختلاف ہے. کسی کو قسط پسند ہے, کسی کو قسط پسند نہیں, کسی کو عدل پسند ہے, کسی کو عدل پسند نہیں. لیکن انبیاء کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی قسط اور عدل ہے, یہ قسط اور عدل ہے. اللہ اکبر, اس غدیر کے بعد غدیر سے آشور کے فاصلے تک کیا کچھ نہ ہوا, اور ساری باتوں کی بنیاد یہ قسط اور عدل کی. صفین لڑی گئی اسی قسط اور عدل کے اوپر, جمل لڑی گئی اسی قسط اور عدل کے اوپر, نہروان آئی اسی قسط اور عدل کے اوپر, حسن ابن علی میدان میں آئے اسی قسط اور عدل کے اوپر, اور حسین ابن علی پہنچے اسی قسط اور عدل کے اوپر. امیر المومنین سے کسی نے پوچھا, مولا عدل بہتر ہے یا جود و صفا بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا, عدل افضل ہے, عدل بہتر ہے. کیوں؟ وہ یوزیو امور رہا, وہ سارے امور کو ٹھیک ٹھیک رکھتا ہے. وہ جدا یخر جہاں جہتے رہا, یہ جدا صفا ہے نا, چیزوں کو بکھیر دیا کرتی. دیکھیے عدل کا کیا مطلب ہے اور جدا صفا کا کیا مطلب ہے. عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس تک پہنچ جائے ہر کاسٹ پہ. جدا صفا کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس زیادہ ہے تو میری مرضی میں اپنے زیادہ میں سے کسی کو دے دوں, پورا دے دوں, آدھا دے دوں, پاؤ دے دوں, نہ دوں, وہ میرا ہے. جود و صفا ہر وقت ہو سکتا ہے, جود و صفا ہر وقت ہو سکتی ہے. ہر وقت اگر دل جائے گا میں دے دوں دے دوں دے دوں, نہیں. تو جود و صفا اگر بڑھ جائے کسی معاشرے میں تو ہوتا کیا ہے, لوگ لیزی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں فلاں بڑا خراب دے رہے, وہ تو دیتا ہی, چلو وہیں چلتے ہیں. اب ہمت اور حوصلہ اور کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, پھر لوگ ہاتھ پھیلانے لگ جاتے ہیں جس معاشرے میں زیادہ جود و صفا ہو. لیکن جس معاشرے میں عدل ہو, یعنی جتنا آپ نے فرض ادا کیا اتنا حق آپ کو ضرور ملے گا, اس معاشرے کے اندر چیزیں بکھرتی نہیں. کوفے کی مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, امیر المومنین داخل ہوئے, جب آپ نے اس کو اپنی حکومت کی سیٹ بنایا, آپ کوفے میں داخل ہوئے مسجد میں, دیکھا کچھ لوگ چبوتر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پہلے دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، آخر پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا رجال الخدا، اللہ کے مرد، اللہ کے بندے. کہا یہ کیا ہوتے رجال الخدا کیا ہوتے؟ کہا مولا دن اور رات یہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، بس یہاں بھیڑتے ہیں. کہا اچھا، پھر کھاتے پیتے کہتے ہیں؟ کہا اہل کوفہ کچھ ان کی نظر کر جاتے ہیں تو اس سے یہ کھا پی لیتے ہیں. کہا اچھا، کسی دن اگر اہل کوفہ انہیں کچھ بھی آ کر نہ دیں تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اس دن اللہ کا شکر ادا کرتے بھولتے رہ جاتے ہیں. کہا کوفے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. العدل عبد الحا، عدل کے لیے علی نے محراب میں جان دے دی، عدل کے لیے سر کٹا دیا. کہا کوفے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو بھوکے سو گئے. انہیں مسجد سے باہر نکالو اور ان سے کہو کہ اپنے رزق اور روزی روزی کا کے لیے محنت اور مشقت کریں، حلال رزق خرچ کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے. نکالو مسجد سے باہر. یہ علی کا عدل. تو جو لوگ عادی ہو چکے تھے نا، ابھی تو ادھر سے مال آ رہا ہے ہمیں مل جائے ہم مہاجرین، ادھر سے آ رہا ہے ہمیں مل جائے ہم قریش ہیں، ادھر سے آ رہا ہے فلاں قبیلے کے ہمیں مل جائے. تو کیا ہوا؟ جن کے پیر میں پہننے کی چپل نہیں تھی ان کے محل بن گئے، جن کے جسم پر ملاپ نہیں تھا ان کے پاس ہزار ہزار غلام ہو گئے، جن کے پاس کھانے کے لیے سوکھا قورمہ نہیں تھا ان کے ہاں کنیزوں اور لونڈیوں کی قطاریں لگ گئی. اب ایسے معاشرے میں جب 25 سال کے بعد آپ دفتر بیٹھیں گے اور آپ کہیں گے نہیں ہم تو اس طرح واپس لے لیں گے یہ کھایا ہوا مال جیسے درخت کی چھال اتار دی جاتی ہے. مشہور خطبہ ہے نزل بلاغا کا، میں ایسے عدل کروں گا کہ وہ مال جو عورتوں کے مہر میں دے دیا گیا ہوگا اسے بھی واپس لے لوں گا. ایسے عدل کروں گا کہ کھایا پیا مال ایسے اتار دوں گا جیسے درخت کی چھال اتار دی جاتی ہے. تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ ارے جن کو پریویلیجنس کی عادت پڑ جائے، ارے جس کے آگے آپ تو موٹر گاڑیاں دوڑنے لگ جائیں، کل اسے ایک اسکوٹر بھی آگے نہ ملے تو بے چین ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. ارے جسے کل سر پہلوانے کی عادت ہو، اسے کوئی سر نہ کرے تو تڑپ جاتا ہے نا. تو جب ان کو اتنی پریویلیج کی عادت تھی نا، اتنے پریویلیج تو کہا سب چھین لیں گے علی. کہا بس اس علی کا پارن کرو. لے آئے لشکر جمع کر کے سفین میں، لے آئے لشکر جمع کر کے جمل میں، لے آئے لشکر جمع کر کے نہروان میں. اللہ اکبر، اگر بات کھاتا تو علی کیا ہوتا؟ کنزرویشن نفاق کا کیڑا قریب قریب پھٹک رہا ہے علی، پوری طرح وجلنٹ ہے، پوری طرح وجلنٹ ہے. نفاق کا کیڑا نبوت کے پھل میں نہیں لگنا چاہیے. تم مانو یا نہ مانو، قسط پر چلو یا نہ چلو، لیکن قسط پر علی کا راستہ کھلا رکھیں گے، روشنی اس پر باقی رکھیں گے اور دعوتیں عام ہوگی. آؤ جو چلنا چاہے قسط اور عدل کے راستے پر، ہم رہبری کے لیے تیار ہیں، اور جو نہ چلنا چاہے ذلت اور گمراہی کے اندھیرے اس کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. وہ خاطبین، وہ ناقصین، وہ مارقین جو علی کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، جن کے شر سے پناہ مانگی قرآن نے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. پروردگار وہ نفاثات سے بچا لے، وہ حاسدین سے بچا لے، ان حاسدوں سے بچا لے جو علی کے مقابلے میں اپنے آپ کے لیے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار تھے. بہت ساری جنگیں اس انفیریورٹی کمپلیکس کے لیے لڑی گئی. جب آپ کسی کے بہت بلند مکان کو دیکھتے اور اوپر نہیں چڑھ پاتے تو کوشش ہوتی کھینچ کر اسے اپنے برابر لا کر کھڑا کیا جائے. یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو اس مکان سے جلتا ہے، اس برندی سے خار کھاتا ہے، اور جب جلتا اور خار کھاتا ہے تو حاصل کہتا ہے اسے مٹا دوں، اسے ذبح کر دوں، اسے قتل کر دوں، کہ اس کی بلندی کے مقابلے میں میری پستی. وہ حاسدین حسد، وہ حاسدین جو کھڑے ہو گئے، جنہیں گورنریاں چاہیے تھیں، جنہیں پریویلیجز چاہیے تھے، جن کا مقام وہ نہیں تھا جو علی کا تھا، تو اللہ اکبر حاسدین جمع ہو گئے. اب علی حاسدین کا مقابلہ کریں، علی حاسدین کا مقابلہ کریں، علی مارٹین کا مقابلہ کریں. سلام ہو میرا اس علی کے اوپر اور سلام ہو میرا اس نبی کے اوپر کہ جس نے کندھے پر اٹھا کر قیامت تک کے لیے آنے والے حاسدین، ناقصین اور مارٹین کو دکھا دیا کہ جب تک یہ ہیں لا الہ الا اللہ ہو اور میرے محمد رسول اللہ کو کوئی خطرہ نہیں. علی سکرین سے پلٹے ضرور، جمل سے واپس ضرور آئے، نہروان میں اس فتنے کی کمر توڑ کر گھر پلٹے ضرور، لیکن علی چین سے بستر پر لیٹے نہیں. ہائے وہ شب ہجرت سے جاگنا علی کا اور مسجد کوفہ کی اس محراب تک جاگتے رہنا علی کا. ارے کوئی اتنا وجیلنٹ گارڈ کرے، کوئی اتنی وجیلنٹ گارڈ کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے جو علی اور علی کے باپ نے کی. ایسی وجیلنٹ گارڈ رسالت کی اور کالے رسالت کی اور پھر خود بھی ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی اسی راہ پر لگا لے کہ نہیں کچھ مٹ جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں مٹنا چاہیے. حسین ابن علی کربلا کے دس دن ابھی چلے نہیں، 58 ہجری میں 61 ہجری میں ہوئی کربلا، 58 ہجری میں موقع حج پہ مقام منا میں سارے ایلیٹس کو انوائٹ کیا اور پھر دو ہی باتیں کی، کئی طرح دل. ارے تم پریویلیجز لے کر سست پڑ گئے، کمزور کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، کمزور کو رسوا دلیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، اس کے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے. پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لوگ آبرو کا سودا کر رہے ہیں، تمہارے کان پر جوں نہیں گئی تھی. نبی کی سنت ڈائلیوٹ کی جا رہی ہے، تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. تمہارے آبا اور اجداد کی کوئی ٹریڈیشنز کو ہٹائے یا ہلا دے تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. نبی کے ٹریڈیشنز کو لوگ اوپر نیچے کر رہے ہیں، تمہارے کان پر جوں نہیں رہتی. ایسے میں حسین ابن علی سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس بات کا حقدار سمجھتا ہوں کہ میں اٹھ کر نکلوں، ظالم کا مقابلہ کروں، کس پر عادل کو نافذ کروں، خدا کی زمین کو بندوں کے رہنے کے تابے بنا دوں. وقت یہ ہے کربلا، اللہ اکبر، کوئی سمجھے تو کربلا کیا ہے. یہ زمین کو بندوں کے رہنے کے قابل بنانا عاشور کا ٹائٹل ہے. کیوں یاد کیا جائے اس عاشور کو؟ تذکیر کرو، دہراتے رہو، یاد دلاتے رہو. اس لیے یاد دلاتے رہو کہ عاشور میں میری اور آپ کی زندگی چھپی ہوئی ہے، عاشور میں میری اور آپ کی آبرو چھپی ہوئی ہے، عاشور میں میری اور آپ کی عزت اور آبرو مخفی ہے. جب تک یہ عاشور رہے گی ظالم ہاتھ بلند کر کے، مظلوم ہاتھ بلند کر کے ظالم کے گریبان کو پکڑ سکے گا. جب تک یہ عاشور کی یاد زندہ ہے بھوکا پیٹ بھرے اور لعنت دے سکے گا. جب تک یہ عاشور قائم و دائم ہے مظلوم ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکے گا. اس لیے یاد کرو عاشور کو، اس لیے یاد کرو عاشور کو. حسین ابن علی کی عاشور اس زمین کو بندوں کے رہنے کے قابل بنا، اللہ اکبر، زمین بندوں کے رہنے کے قابل بنانے کے لیے آئے حسین اور اس زمین کو اپنے خون سے لالا زار کر دیا، اپنے خون سے لالا زار کر دیا. عزیزوں وہ روز عاشور نبی محرم کو ہونے والی تھی لڑائی، ایک رات کی آپ نے لڑائی کو ٹلوا دیا. اپنے بھائی جناب عباس سے کہا کہ جاؤ اور کہو کہ آج ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم کل لڑائی لڑیں گے. نبی محرم سے عاشور تک ٹل گئی وہ بات. کیوں؟ والفجر وليال عشر. ارے جو کچھ ہوا کاروبار قرآن ہے، والفجر اس فجر کی قسم جو 10 رات طویل راتوں کے بعد نمودا ہوئی. ابھی 10 طویل راتیں ہوئی نہیں، 10 طویل راتیں ہوئی نہیں. جاؤ ایک رات کی مہلت اور مانگ لو. وہ ایک رات کی مہلت آئی کا اچھا کل لڑائی ہوگی. حسین ابن علی نے اپنے خیمے میں اپنے اصحاب اور انصار کو جمع کر لیا اور ان کے سامنے ایک عظیم شان آپ نے تقریر فرمائی جس میں ان کی اس روز تک کی تمام خدمات کا شکریہ ادا کیا. اور پھر یہ کہا کہ تمہارے سامنے جو 30,000 کا لشکر کھڑا ہے یہ میرے خون کا پیاسا ہے، تم میں سے جو چاہے اپنی جان کی حفاظت کرے اور یہاں سے چلا جائے، میں ضمانت دیتا ہوں روز محشر اپنے نانا سے اسے جنت دلواؤں گا۔ کم اسٹیٹمنٹ ہے حسین ابن علی کا، ہمیں پتا کیا ہے جنت، بڑے بڑے مولویوں کو پتا ہے کیا ہے جنت، میں جنت کا ضمانت دیتا ہوں، جسے پتا ہے وہ ہی لے سکتا ہے، کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا۔ امام نے دوبارہ کہا کوئی نہیں اٹھا، پھر آپ کو احساس ہوا کہ شاید شمع جل رہی ہے تو لوگ روشنی میں نہیں جانا چاہتے، آپ نے اس کو شمع کو بول کر دیا، چراغ کو جا دیا اور کہا بھائی اب اندھیرا ہے، میں کسی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا، تو ان میں سے جو اٹھ کر جانا چاہتا ہے چلا جائے، خدا کی قسم میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ خاموشی چھا گئی پورے مجمے میں، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چراغ کو دوبارہ روشن کیا اور جب مجمے پر نظر ڈالی تو جو جہاں بیٹھا تھا وہ وہیں بیٹھا تھا، زبیر بن قیم کھڑے ہوئے اور ایک تقریر فرمائی، فرزند رسول آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اور محشر میں آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں، حبیب ابن مظاہر اتر کھڑے ہوئے کہا فاطمہ بلال تمہیں تنہا کر دوں، اگر اس جیسی جان 70,000 بار ملے تو اتنی ہی بار تمہارے پر ہی فدا کر کے شاید مجھے چین آ جائے۔ اصحاب نے اپنی باتیں کر لی، جب بنی ہاشم کا نمبر آیا تو قمر بنی ہاشم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جناب عباس، جناب عباس آپ نے بڑی دھواں دھار تقریر کی، امام حسین علیہ السلام نے تقریر سنی، تقریر ختم ہو گئی، بھائی نے کہا عباس تم سے بیویوں اور بچوں کی بڑی ڈھارس ہے، اگر تم چلے جاتے تو ان کی آس قائم رہتی۔ بس اتنا ہی کہا امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس بے چین ہو کر دوبارہ کھڑے ہوئے، اتنی بڑی تقریر کے بعد اگر امام یہ کہہ دیں کہ تم چلے جاتے تو اچھا ہوتا، کھڑے ہوئے بے چین ہو کر کھڑے ہوئے، شدت جذبات سے پکارے میرے آقا، پھر بات کے جملے حلق میں رہ گئے، پھر دوبارہ ہمت کو اپنی جوان کیا اور پھر پکارا میرے آقا، پھر حلق میں الفاظ اٹک کر رہ گئے، تیسری بار پوری طاقتیں جمع کر کے کہا فرزند رسول، اے رسول کے بیٹے، پھر آگے کچھ نہ کہہ سکے تو نظر کی طرف رک کر کر کہا بابا آقا جانے کو کہتے بتائیے کیا جواب دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھائی کا یہ انداز دیکھا، اٹھ کر مسند سے کھڑے ہوئے، حسین مسند نبی پر اور عباس مقام علی پر، بھائی کو سینے سے لگا لیا اور کہا اے بنی ہاشم کے چاند میرے لشکر کی روشنی تجھ سے ہے، جاؤ جنگ کی تیاری کرو۔ اور وہ جو فجر عاشور نمودار ہوئی، فجر عاشور نمودار ہوئی، حسین نے مایوسی میں لڑائی نہیں لڑی کہ میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں، اللہ اکبر، اس جوان عزم سے لڑائی لڑی گئی کہ آخری بار ذوالفقار کی لڑائی، بنی ہاشم کی آخری لڑائی پورے عزم کے ساتھ لڑی گئی۔ حسین ابن علی نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا، نماز فجر تمام ہو گئی، آپ نے میمنہ بنایا، محسرہ بنایا، قلب لشکر ترتیب کیا، بدتی میں اختتام آن شاف کر دام، بدتی میں اختتام ماہ پر دام، حسین ابن علی نے ایسے میمنہ سجایا جیسے آسمان پر ستارے ترتیب پر، بدتی میں اختتام آن شاف کر دام، شاہ نے اپنی فوجوں کو ترتیب دے دیا، بدتدینِ کواکب ماں پردا، بالکل ایسے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے۔ حبیب ابن مظاہر میسرہ یافت، اور حبیب ابن مظاہر کو میسرے پر آپ نے سپہ سالار کر دیا، میں روح زہیر عزم میں منا یافت، اور چاند سے چہرے والے زہیر کو آپ نے میمنے پر سپہ سالار کر دیا, بدترتیب سپا آشا پردا, بدترتیب ماں پردا, حبیب ابن مزاہ بے سرا یا میں ہوئے تو ہے اب میں منا یا علم دربست عباس دلاور بشانی علی درفوں کے پیغمبر, اور پھر آپ نے علم اٹھایا اپنے بھائی کے ہاتھ میں دیا اسی شان سے جیسے پیغمبر اپنا علم اپنے بھائی علی کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے. علم دربست عباس دلاور برشان علی در فوج پیغمبر, ارے سنبھال لیا علی کے لال نے لشکر حسینی کا عالم, یہ کون سا عالم ہے, یہ لا الہ الا عالم ہے, یہ کون سا عالم ہے, یہ محمد رسول اللہ کا عالم ہے. علی دیکھو علی دیکھو آج عباس نے کون سا عالم اٹھایا ہے. عزیزو لڑائی شروع ہوئی, جناب عباس میدان کی طرف جانا چاہتے تھے, حسین نے روکا, ارے علمدار لشکر کو پہلے نہیں جاتے پہلے نہیں جاتے, اب وہ لشکر ہی ختم ہونے لگا, اصحاب گئے انصار گئے چھوٹے بچے گئے جوان گئے, آہستہ آہستہ لشکر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور بار بار عباس سے نہیں گئے آقا نہیں جاؤں رکو علمدار لشکر ہو, ایک بار پوچھ لیا مولا میں لشکر کہاں گیا, وہ لشکر کہاں گیا, حسین نے کہا نہیں عباس تمہاری موجودگی سے بہنوں کو ڈھارا تھے ڈر گئے, عباس اتنے علی ڈر گئے, ایسا نہ ہو کہ وقت شاہ سکینہ آئے خیمے میں آئے اور کہا سکینہ بہت پیاسی ہو لاؤ تمہارے لیے پانی دے کر, بچی کو بوتل اٹھایا سوکھی مشق کندھے پر ڈال دیا, حسین ابن علی کی خدمت میں آ گئے, امام نے سنداب سے آتے ہوئے دیکھا تو بھائی کو تو کچھ نہیں کہا, بیٹی سے کہا سکینہ بہت پچھتا ہوگی بہت پچھتا ہوگی, پھر بھائی سے مخاطب ہوئے عباس عباس جب تم پیدا ہوئے تو بابا نے بچہ میری گود میں لیا, مجھ سے کہا نام تجویز کرو, میں نے تمہارے چہرے کو دیکھ کر کہا بابا ہاذا عمر بنی ہاشم, بابا یہ تو بنی ہاشم کا چاند ہے, میں نے وہ بچہ اپنی بہن زینب کی گود میں ڈال دیا اور کہا آج سے ہم اسے پالیں گے. عباس تمہیں بابا اور تمہاری والدہ نے نہیں پالا, تمہیں میں نے اور زینب نے پالا ہے, ارے جا کے اپنی ماں زینب سے اجازت لے لو, اپنی ماں زینب سے اجازت لے لو. آئے عباس ابن علی خیمدان میں آئے, آنکھیں اوپر نہیں اٹھتی, شہزادی کے قدموں میں بیٹھ گئے, ارے زینب کبھی کربلا کے دیش کو دیکھے, کبھی 32 برس کے بھائی کا چہرہ دیکھے, بھائی کا سر جھکا ہوا ہے, بھائی کا سر جھکا ہوا, بہن نے سر پکڑا اپنے زانوں پر رکھ لیا, بہن نے سر پکڑا اپنے زانوں پر رکھ لیا, آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے بالوں میں چنگیاں کی اور کہا بھیا جاتے تو ہو جاتے جاتے ایک بار سنتے جاؤ, جب تم بہت چھوٹے تھے بہت چھوٹے تھے بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے کر موت آتے ہیں, ایک بار میں نے پوچھ لیا بابا آپ میرے بازو چوم کر چور ہوتے ہیں, تو بابا نے کہا بہنا تیرے بازو میں رسی باندھی جائے گی, ارے تم کہنے خانہ میں کھیل رہے تھے, اور میں نے کہا بابا جس کا باز جیسا بھائی ہو اس کے بازو میں رسی کون باندھے گا, جاؤ علی کے لال مجھے یقین ہو گیا میرے بازو میں رسی بنے گی, بس بس عزیزو علی کا شیر میدان قتال میں نکلنے کے لیے تیار ہے, تلوار سواری, حسین ابن علی کا حکم آیا, عباس تم پانی لینے جا رہے ہو تلوار کی تمہیں کیا ضرورت ہے, رکھ دو بھائی
ارے حیدر کرار کا بیٹا ہے, ارے حیدر کرار کا بیٹا ہے, ارے سفین اور جمل کے تختے الٹ دیے اس کا بیٹا ہے. اگر تلوار لے کر چلا گیا تو اصل آنسو تو نہیں آتی, اصل آنسو تو نہیں آتی. کہا میرے بھائی تم تو پانی لینے جا رہے ہو, تلوار رکھ دو. ارے کربلا کا پہلا شہید یہ جب حسین ابن علی نے تلوار نہیں لے جانے دی, نہیں لے جانے دی. رکھ دی حد عذاب, حد عذاب. ام البنین, ام البنین کیا اطاعت سنائی تھی. ارے فاطمہ کے بیٹوں کی کیا اطاعت سنائی تھی. سلام ہو میرا اس ماں کے اوپر جس کا باپ جیسا بیٹا ہے. نکالی سرکار رکھتی نیزا اٹھا لیا, نیزا اٹھا لیا اور اس نیزے سے میدان میں چلے. اللہ اکبر, اب باپ کتنی علیزا میدان میں اترنا تھا کس سے کی آمد ہے کہ رنگ صاحب ہے. ارے رنگ چل کر مہان کانپ رہا ہے, کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. باقی ہوئی پودے دور دور بھاگنے لگی. کون اتر آیا میدان قتال میں؟ کون اتر آیا؟ علی کا دار اتر آیا, علی کا بیٹا اتر آیا. بھاگ رہی ہے پودے, بھاگ رہی ہے پودے. ایک نزا ہے, ایک نزا ہے اور علی کا اس سے لڑتے لڑتے دریا کے گھاٹ کو خالی کرا دیا جہاں 4000 سپاہیوں کا پہرا تھا. بھاگ گئی فوجے, خالی ہو گیا تھا. ایک عباس, ایک عباس اگر تلوار ہوتی تو اثر تو نہیں آتی, اثر تو نہیں آتی. اتر گئے دریا میں, گھوڑے کو اتار دیا. ہائے ام البنین, ام البنین تم پر سلام ہو بیوی, تم پر سلام ہو بیوی. ایسی بتا, ایسی بتا. گھوڑا دریا میں ہے, عباس پانی میں ہے, 3 دن کے پیاسے ہیں. مچھ سوکھی مچھ بھگو رہے ہیں, مچھ پانی سے بھر لی, چلو میں پانی لیا, منہ سے قریب لے گئی اور کہا تیرے لیے اخبار حسینی روتے ہیں. یہ کہہ کر پانی کو پھینک دیا, پانی کو پھینک دیا. اللہ ہو گئے گھوڑے سے کہا تو پی لے. گھوڑے نے منہ کو پلٹا دیا. کس کا گھوڑا ہے؟ عباس ابن علی کا گھوڑا ہے. بس پانی لیا, گھوڑے پر سوار ہوئے اور خانقاہ پر رک گیا. باقی ہوئی فوج جمع ہونے لگی, باقی ہوئی فوج جمع ہونے لگی. عمر صاحب کی آواز آئی, یہ پانی ختم, خیمہ حسین تک نہ پہنچنے پائے ورنہ یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. روکو پانی, روکو پانی. چاروں طرف سے تیر چلے, پتھر چلے, ایک تلوار چلی. دائرہ بازو کر کے گرا. علم لہرایا اور نیچے ہوا حسین ابن علی خیمگاہ سے کھڑے ہوئے بھائی کی لڑائی دیکھ رہے تھے. ایک بار علم لہرایا اور نیچے ہوا حسین کا دل کانپا, حسین کا دل کانپا. ہائے بھائی کا ایک ہاتھ کٹ گیا, دوسرے بازو سے علم اٹھا لیا, دانتوں میں مچ گئے. پھر علم بلند ہوا, حسین نے مرحبا کہا. تھوڑا سفر طے ہوا, ارے تھوڑا, 3 میل, 3 میل کا سفر طے ہوا ایک ہاتھ کی لڑائی میں, ایک ہاتھ کی لڑائی میں. پھر علم لہرایا اور نیچے ہو گیا اور حسین کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں. علم اوپر ہوگا, علم اوپر ہوگا, علم اوپر نہیں ہوتا. ارے حسین آپ کے بھائی کا دوسرا ہاتھ کٹ گیا. مجھ سے سفینہ جانوں میں ہے, مجھ کو پینے تو چھپا لیا. حکم آیا روکو, راستہ روکو. ارے گھوڑا چلا, چلتا لگا. عباس ابن علی گھوڑے سے نیچے آیا, مجھ میں تیر لگا, پانی بن گیا, گھوڑے کو روک لیا. بس خالی ہاتھ مجھے میدان نہیں جانا. رک جاؤ, رک جاؤ, سر پر زور لگا, گھوڑے سے گرے. آواز دی السلام علیکم یا رسول اللہ حسین. ارے آواز دیا ہے حسین تم پر میرا سلام ہو. ارے بھائی کی آواز سنی, کرسی پر بیٹھے تھے میرے امام, دیکھتی ہے کرسی سے اٹھنا چاہا, اٹھ نہ سکے, کمر ٹوٹ گئی. آواز دی بن کتا زہری, عباس میری کمر ٹوٹ گئی. ارے حسین ابن علی لاش عباس کرائے، تھوڑی سی جان باقی رہے، لاش عباس کرائے، آ کر کیا منظر دیکھا، 25 برس کا قرض مان کھا کے کربلا پر زیر میں آ رہا ہے، حسین نے سر اٹھایا بہت رہی جناب عباس نے سر اٹھا دیا، پوچھا بھائی پسند نہیں آیا، ارے ساری زندگی تو اسی گود میں سر رکھ کر سوتا رہا، آج کا لگا لیا، کہا مولا میں جاؤں تو میرا گھر آپ کی گود میں، اور جب آپ قتل ہو تو آپ کا سر، آپ کا سر، پھر ایک آرزو نے، ایک آرزو کی جناب عباس نے، مولا پیدا ہوا تھا تو پہلی نظر آپ کے چہرے پر، آپ کے چہرے پر کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، مولا دنیا سے جا رہا ہوں، ایک آنکھ ہی ساری پوری کر دے، کہا بیان کرو، کہا میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کہا پھر کرو، کہا مولا ایک آنکھ نصیر ہے ایک رسول ہے، آئے ابراہیم کربلا نے ابا کا دامن اٹھایا، بھائی کی آنکھ کے خون کو صاف کیا، جناب عباس نے کہا سلام علیکم، یا باپ ابراہیم اٹھائیں رسول کے بیٹے، اس پر میرا سلام، یہ کہہ کر آنکھ بند کرنے لگے، حسین نے بھی جو کری مولا بیان کرو نکل رہی ہے ساری زندگی مجھے آپ کا مجھے ساری جانا،
یا باس